یہی امام احمد کی ایک روایت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روات اور ثقات اور اسی طرح دیگر اصحاب آزاد سب کو اجازت ہے. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں کچھ تعمیم ہی کے قائل معلوم ہوتے ہیں, اسی لیے اصحاب سے قائد کے بعد اور غیرہم کا لفظ ارشاد فرمایا, لیکن اس کے باوجود ترجمے میں لفظ حل جو ذکر فرمایا, اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا امام نے یہ استفہامی لفظ کیوں ذکر کیا جبکہ روایت سے صاف معلوم ہے کہ ثقات کو اجازت دی گئی. حضرت عباس نے اجازت جاری کے لیے علی منا میں ثقات کی وجہ سے مکے میں قیام کریں آپ اجازت دے, اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں چونکہ یہ مقام احتمال ممکن ہے کہ یہ اجازت ثقات ہی کے ساتھ خاص ہو, کسی اور کا اس میں اشتراک نہ ہو, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں لفظ حل ذکر فرما دیا. اب اس کے بعد جو ثقات کو ترک مبید کی اجازت ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم ثقات عباس کے ساتھ خاص ہے یا عام ہے. بعض کو کہتے ہیں کہ ثقات عباس کے ساتھ خاص ہے اور بعضوں نے کہا ہے اولاد عباس کے ساتھ خاص ہے. ابو القاسم رافعی نے امام مالک اور ابو حنیفہ سے نقل کیا, بعض کہتے ہیں ان کی قوم بنو ہاشم کے ساتھ خاص ہے, شافعیہ کہتے ہیں عباسیہ کے ساتھ خاص ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه حدثنا عبد المصنف رضي الله تبارك وتعالى عن قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيد بن يونس عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اذن قال فحدثني محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه ان العباس استاذ النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بابي ابي مكه ريال يمنا من اجل سقايه فاذن له تابع وابو اسامه وعقبه بن خالد وابو زمره وفي الاسناد الى المسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال باب رمي الجمار. حاجی جب مینا میں پہنچتا ہے تو وہاں پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتا اور اس کے بعد باقی تین ایام 11, 12, 13 کو تینوں جمرات اولا ثانیہ اور عقبہ کی رمی کرتا. جمرہ عقبہ کی رمی یمنا میں ضحا چاش کے وقت اتفاق کی اور باقی ایام کی رمی ایم ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک زوال کے بعد ہوگی. عطا اور تعوذ کہتے ہیں اگر زوال سے پہلے رمی کر لی جائے تو کافی. امام حنیفہ صاحب الاخرہ فرماتے ہیں کہ 11, 12 کی رمی تو زوال کے بعد ہی ہوگی, 13ویں کی رمی جس کو یوم نفر ثانی کہتے ہیں اگر کوئی زوال سے پہلے کرتے پہلے ہی میں نہ چھوڑ کر جان چاہے تو چاہے, لیکن اگر کسی آدمی وہاں رمی کرنے کے بعد وقوع کر لیا تاکہ دوبارہ شمس ہو گیا تو دوبارہ رمی کرنی پڑے گی. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں جمہور علماء کے ساتھ اور اسی لیے انہوں نے آگے حضرت جابر کی روایت کو معلقاً ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. یہ حدیث امام مسلم نے موصولاً تقریر فرمائی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ رمی دمار جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے, اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس صورت کے اندر دم واجب ہوگا. اور امام مالک کہتے ہیں سنت مؤکدہ. مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی رکن ہے، اگر کوئی اس کو ترک کر دے تو حج ہی نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول مقصود رمی نہیں بلکہ اقامۃ اللہ ہے. انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروۃ لإقامۃ ذکر اللہ، رواہ الدارمی عن عائشہ موقوفا ورواہ الترمذی عنہا مرفوعا واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ متى رمی الجمار قال اذا رمى امام کفر به، فعلت عليه المسألة قال كنا نتحین فاذا زالت الشمس رمینا اذا رمى امام کفر. ابن عمر سے سال نے پوچھا کب رمی کروں، فرمایا جب تمہارا امام رمی کرے. وجہ یہ تھی کہ اگر امام کے خلاف رمی کرتے تو لوگ مخالفت کا الزام لگاتے، اب ہو سکتا کسی پریشانی میں اطلاع جاتا، اس لیے فرما بس جب امام رمی کرے کرو. لیکن سائل نے جب دوبارہ سوال کیا تو پھر نے اس کا وقت مسلم بتلا دیا. وبل اسناد مسلم رضی اللہ تعالیٰ قال باب کدار مل جمار من بطن الوادی. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے یوں بتلا رہے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی جو ہوگی وہ بطن وادی سے ہوگی. باب رمی الجمار من بطن الوادی، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ رمی جمرہ عقبہ بطن وادی سے مستحب ہے، اور ویسے جہاں سے بھی رمی کر دے اوپر سے نیچے سے جائز ہے. عطائی نے ابی رباح نے مرسلہ ایک روایت نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلو اذا رمى الجمرۃ، رواہ ابن ابی شہبہ. ممکن ہے امام بخاری نے اس کی تردید کی ہو، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عطائی نے ابی رباح نے کچھ نقل کیا، اس کا تعلق جمرہ عقبہ سے نہیں بلکہ دیگر جمرات. جمرہ عقبہ کی رمی تو بطن وادی سے ہوتی ہے، دیگر کی واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد مسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا سفيان بن عمرو بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن بدر الوادي، فقلت يا ابا عبد الرحمن الناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان قال حدثنا اعمش بن هذا، هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. في سوره البقره میں حج کے احکام نازل ہوئے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ یہی اس شخص کا مقام رمی ہے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، جس کے اندر حج کے احکام ہیں، لہذا وہ حج کو زیادہ جاننے والا تھا اور اسی کے اتباع اور تقدیر کرنا چاہیے. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ قال باب رمی الجمار بسبب حسیات ذکرہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمی جمار کے اندر کئی مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ اس کا حکم کیا ہے، اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے اس کا وقت کیا ہے، یہ دونوں تو بیان ہو چکے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمی جمار کے اندر کتنے اعداد ہوں گے، کئے کنکریاں لی جائیں گی. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان کیا اور یوں فرماتے ہیں کہ 7 کنکریاں ماری جائیں گی. حضرت ابن عمر سے منقول ہے ماوالی رمیت بستین و بسبعین، رواہ نبی شہبہ. بظاہر امام بخاری نے اسی پر رد کیا. عطا سے منقول ہے اگر 5 مار دے تو کافی، طاووس اور مجاہد کہتے ہیں 6 مار دے تو کافی ہے. شافعیہ کہتے ہیں اگر 1 چھوڑا ہے تو 1 مد، 2 چھوڑا ہے تو 2 مد، اور اگر 3 یا اس سے زائد چھوڑے تو دم واجب ہوگا. حضرات حنفیہ فرماتے ہیں نصف یا اس سے زائد چھوڑے تو دم واجب ہوگا، اور اس سے کم کم میں وہ نصف سعا کے وجود کے قائل ہیں. ذکرہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری بھی بڑے لطیف آدمی ہیں، چونکہ ابن ابی شہبہ نے ابن عمر سے نقل کیا تھا ماوالی رمیت بستین و بسبعین، لہذا اس کی ترتیب کرنے کے لیے مصنف نے ابن عمر ہی کی روایت مرفوعہ پیش کر دی کہ ابن عمر تو حضور سے سات کنکریوں کا مارنا نقل کرتے ہیں، بھلا وہ خود اپنی روایت مرفوعہ ہی کے خلاف کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ بالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا حسن بن قال حدثنا شعبہ عن الحكم هو ابن عتيبة عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم تهاي الجنبة الكبرى جعل البيت عن يساره من يمينه فرمى بسبع وقال هكذا رمى النبي رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے جمرۃ عقبہ کی رمی کا مستحب طریقہ بتلایا ہے، اس کے اندر اختلاف علماء کے دو بلکہ تین مشہور قول ہیں. جمہور علماء جس میں حنفیہ مالکیہ اور پھر شافعیہ وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ جب آدمی جمرۃ عقبہ کی رمی کرے تو بیت اللہ بائیں طرف ہونا چاہیے. بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا استقبال کرے اور جمرۃ عقبہ کو دائیں طرف کر لے، یہی حنابلہ کا مسلک ہے. اور بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ جمرہ کا استقبال اور کعبہ کا استقبال کرے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہ نسخہ یہ باب فتح الباری کے موجودہ نسخوں میں بظاہر نہیں ملتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حافظ نے یہ باب لیا ہی نہیں. اصل میں حافظ نے اس باب کو مستقل عنوان نہیں دیا، ضمنی طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے. واللہ اعلم. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا حکم ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید انه جمع ابن مسعود فرآه یرمی الجمرۃ الکبرى بسبع حصیات وجعل البیت عن یساره ومن عن یمینه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورۃ البقرۃ. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال باب یکبر مع کل حصاۃ قالہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بھی پڑھنا چاہیے. یہ تکبیر پڑھنا بے اجماع مستحب ہے. قاضیات کہتے ہیں بعض اجماع کی تکبیر ترک کر دے تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن آپ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری سے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ آدمی کھلا دے اور اگر دم کے ذریعے اس کا کفارہ دے دیں اور تدارک کر دے تو یہ زیادہ اولا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر جمہور علماء خیال معلوم کرتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ دامت برکات فرماتے ہیں یہ جو حضرت عائشہ سے منقول مقصود رمی جماعت مقام اللہ، حضرت امام بخاری نے اس طرح کی بات سے اس کی ترتیب کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتلایا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رمی اور دوسرے تکبیر ہیں، لہذا دونوں کو جمع کیا جائے گا. وفی اسناد رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا مسدد قال نبی الواحد قال حدثنا لام قال اسمع الحجاج يقول من بر سورة التي تذكر فيها البقرة وسورة التي تذكر يذكر فيها آل عمران وسورة التي تذكر فيها النساء قال فذكر ذلك ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حاض للشجرة اعترضها فما رمى بسبع حصيات يذكر مع كل حصاة ثم قال من هاهنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة. عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة. حجاج بن يوسف ثقفي کہا کرتا تھا لا تقول سورة البقرة ولكن تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. أعمش نے یہ بات ابراہیم نخعی سے ذکر کی تو ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن نذیر نے بیان کیا، انہوں نے ابن مسعود سے سنا، وہ فرما رہے تھے ہذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة، یعنی سورة کی بقرہ کی طرف اضافہ کرنے میں کوئی اشکال ہے. حجاج نے یہ سمجھا ہوگا بھلا سورة کی ہم چیز کو بقرہ کی طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہیں، مثال صرف آل عمران کی طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہیں، لہذا ابراہیم نقی اس کی تردید کر دی. اور یہ اضافت جو ہے اضافت تعریف کے قبیل سے ہے، جیسے مسجد فلاں کہا جاتا ہے. اسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال، ایک اور بات یوں فرماتے ہیں، یکبر مع کل حسن، ہر تکبیر کے ہر کنسنٹریری کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے. یہ ہے مقصود بالترجمہ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر کنکری الگ الگ ماری جائے گی، یہی تو ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھی جائے گی. اس میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اگر جو ہے کوئی آدمی ساری کنکریاں ایک ہی ساتھ مار دے تو یہ کافی ہوگا یا نہیں؟ آپ ہی کتنے حضرت کلام رحمۃ اللہ علیہ نے عطا ابن رباح امام حنیفہ سے نقل کیا، کافی ہو جائے گا عطا کے متعلق تو اللہ عالم. باقی امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نقل کے اندر اشکال ہے، اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ رمی کے اندر مقصود تفریق فی الافعال ہے. البتہ علامہ کرمانی حنفی نے جو یہ نقل کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ساتوں کنکریاں ایک مرتبہ مارے اور ساتوں سات جگہ پڑ جائے الگ الگ تو پھر رمی ہو جائے گی. غالباً حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مرجوع قول کو لے کر کے امام حنیفہ کی طرف یہ منسوب کر دیا کہ ایک مرتبہ ساتوں کا رمی کر دینا کافی ہو جائے گا، مگر یہ ہماری کتب مشہورہ کے اندر نہیں ہے. ہماری مشہور کتابوں میں تو یہی ہے کہ الگ الگ رمی کرنی ہوگی. علامہ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی شرح مختصر خرقی میں جب مسالک نقل کیے تو صرف عدائی نے بھی رباح کا اصطلاح نقل کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک جمہور کے موافق نقل کیا. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے پر کچھ نقل کرنے میں ذرا احتیاط فرمائی، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے دوسرا ایک مذہب نقل کرنے میں آدمی کو لغزش ہو جایا کرتی ہے، اس کی ساری کتابوں پر عبور نہیں، اس کے اقوال مرجوحہ اور راجحہ کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ تو بھائی اس زمانے کی بات تھی، اور اب ہم لوگوں کو تو خود اپنے ہی اقوال راجحہ اور مرجوحہ کا پتہ نہیں ہے. ہم لوگوں سے مراد مجھ جیسے لوگ ہیں، باقی آپ جیسے اکابر ائمہ مختار ہوئے عبدالعزیز الحق صاحب کے نزدیک تو ساری ہی اقوال واضح ظاہر ہیں. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قال، باب من رمى جمرۃ العقبۃ ولم یقف، قالہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے جو مسئلہ بیان کیا وہ اتفاقیہ ہے، یعنی رمی جمرۃ العقبہ کے بعد وقوف نہیں کرے گا، آدمی آگے چل دے گا. صاحب حسن حسین نے نبی شہبہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن مصری تمام جمرات کے پاس دعا کرتے تھے، کان یدعو عند الجمرات کلھا، اس سے معلوم ہوتا کہ سارے جمرات کے پاس وقوف کرتے تھے. لیکن اول تو وہ اثر ہے، روایت میں دعا کا معارض نہیں ہو سکتا، اور دوسرے دعا کے لیے وقوف ضروری تھوڑے ہے، ہر جمرہ کے پاس دعا کرتے ہوں گے، لیکن جو محل وقوف ہے وہاں ٹھہر کر اور جو محل وقوف نہیں ہے وہاں چلتے ہوئے دعا کرتے جاتے ہوں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحرز السمیر شرح مختصر حسن حسین میں حضرت حسن بصری کے اثر کا یہی محمل بیان کیا. قال ابن عمر ان کی صلاح ابن عمر کی روایت آگے پیچھے گزر گئی اور آ رہی ہے. بالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال، باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلۃ ویسر، جب جمرتین کی رمی سے آدمی فارغ ہو جائے اور دعا کے لیے کھڑا ہو تو مستقبل القبلہ کھڑا ہو اور مکان سہل میں داخل ہو جائے، یعنی جو نرم مکان وادی کا اس میں داخل ہو جائے، وہاں کھڑا ہو کر استقبال قبلہ کرے اور پھر دعا کرے. یہاں جمرتین سے مراد جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ ہے، جس کو جمرہ دنیا اور جمرہ وسطی بھی کہا جاتا ہے. وبل اسناد المسنف رضی اللہ تبارک عنہ قال حدثني عثمان بن ابي شبت قال حدثنا قال حدثني يوسف عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تبارك عنه انه كان يمل جمرة الدنيا بسبب حسيات الكبر على اثر كل حساب ثم يتقدم حتى يسرق وفي مستقبل الكل يديه ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيسر ويقوم مستقبل الكل ثم يدعو ويرفع يده ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبالإسناد المسند رضي الله عنه قال باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی جمرہ دنیا وسطا یعنی پہلے جمرہ اور دوسرے جمرہ کے پاس دعا کرنے کے لیے کھڑا تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گا. ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ شافعی احمد کا یہ مسلک ہے. بلکہ ابن منذر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہی نہیں جس نے رفع یدین کی دعا عند الجمرتین کا انکار کیا ہو سوائے اس روایت کے لیے ابن قاسم نے امام مالک سے نقل کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ کے باب سے جمہور کی تائید کی ہے اور ابن قاسم کی اس مذکورہ روایت کی تردید کی ہے. وہ بھی اسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنا یقین سلیمان عن یونس بن یزید عن ابن شہاب بن سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان یرمی جمرۃ الدنیا بسبع حسیات تبر علی کل حساب ثم یتقدم فیسہلو فیسہلو ای یدخل فی المقام الصاحب فیقوم مستقبل القبلۃ قیاما طویلا فیرفع یده ثم یرمی جمرۃ الوسطی کذلک فیاخذ ذات الشمال فیسر ویقوم مستقبل القبلۃ قیاما طویلا فیرفع ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. علامہ ناصر الدین ابن منجل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں یہ پیش کیا ہے کہ اگر رفع یدین عند الجمرتین سنت ہوتا تو حضرت امام مالک کو یقیناً پتہ ہوتا کیونکہ امام مالک اہل مدینہ کے اعمال سے زیادہ واقف ہیں. اگر یہ سنت ہوتا تو اہل مدینہ کا اس پر عمل ہوتا اور مالک کا اس کا انکار کر دینا دلیل ہے اس بات کی کہ اہل مدینہ کا اس پر عمل ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خدا پاک نے بڑی بالغ نظری اور بڑی نقطہ رسی عطا فرمائی ہے. وہ خوب مالکیہ کے اس طرح سے واقف ہوں کہ عمل اہل مدینہ کو حجت بناتے ہیں. انہوں نے رفع یدین عند الجمرتین کے اس بات کے لیے جو روایت پیش کی وہ اہل مدینہ ہی کی سند سے پیش کی. اس کے ناقل ابن شہاب زہری ہیں جو مدنی ہیں اور اپنے زمانے کے اندر سنت و حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں. اس کے بعد ان کے استاد سالم ابن عبداللہ ابن عمر وہ مدنی ہیں اور ان کے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سارے مدنی یہ رفع یدین عند الجمرتین عمل کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مالکیہ کا عمل اہل مدینہ ترک رفع پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال باب دعاء عند الجمرتین. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا تھا کہ جمرتین کی رمی کر کے آدمی مقام سال میں داخل ہو اور مستقبل القبلہ کھڑا ہو جائے. پھر باب رفع الیدین سے بتلا دیا کہ وہاں ہاتھ اٹھائے. اب اس باب سے بتلاتے ہیں کہ جمرتین کے پاس جو ہے دعا کرے. اور ہو سکتا ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ ترجمۃ الباب سے دعا کی مقدار بیان کرنا چاہتے ہوں. قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب سے مطلقاً یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہاں طویل دعا کی جائے. کوئی اس میں تحدید نہیں ہے. وللعلم عند اللہ. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزهری ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان اذا رمى الجمرۃ التي تلی المسجد منا یرمیہا بسبع حصیات من کبر کلما رمى بے فساد ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلۃ رافعا ثم ياتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاد ثم ينشرح ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن ابيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. وبالاسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الحفاظة. غور سے سنو, حج کے اندر دو تحلل ہوتا ہے, ایک تحلل اصغر دوسرا تحلل اکبر. تحلل اکبر تو رمی ہر حلق اور طواف افاضہ کے بعد حاصل ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں مباح ہو جاتی ہیں, احرام کے بعد حرام ہو گئی. تحلل اصغر کب حاصل ہوتا ہے اور اس سے کیا چیزیں مباح ہوتی ہیں, اس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف رمی سے حاصل ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رمی اور حلق سے حاصل ہوتا ہے. شافعی احمد رحمت اللہ علیہما کی یہی ایک ایک روایت, لیکن ان دونوں حضرات کا راجح مذہب جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ رمی حلق اور طواف افاضہ میں سے دو کر لینے سے تحلل اصغر حاصل ہو جائے گا. رمی و حلق کر لے تو بھی, رمی اور افاضہ کر لے تو بھی, حلق اور افاضہ کر لے. مالکیہ نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ تحلل اصغر صرف رمی سے حاصل ہو جاتا ہے, اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتی ہیں کہ اذا رمى احدکم جمرۃ العقبۃ فقد حل له کل شیء الا النساء, رواہ ابو داؤد. حضرات حنفیہ جو فرماتے ہیں اسی روایت میں رمی کے ساتھ حلق کا بھی ذکر دوسری کسی حدیث میں وارد ہوا. سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں یہی حدیث حضرت عائشہ سے نقل کی ہے, اس کے الفاظ ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمیتم وحلقتم فقد حل لكم الطیب والثياب وكل شيء الا النساء. اور ان دونوں کی سند میں حجاج ابن ارطاس ہے, وہ مجرد کی لائقوں کو نہیں پہنچا. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ تحلل اصغر سے کیا چیز مباح ہوتی ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ جماع مباح نہیں ہوتا, اس کو تحلل اکبر ہی سے ہوتا, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مخیط کا پہننا مباح ہو جاتا ہے. صرف اس میں اختلاف ہے کہ تین کا استعمال مباح ہوتا ہے یا نہیں. جمہور کہتے ہیں کہ مباح ہو جاتا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مباح نہیں ہوتا, اور وجہ اس کی وہ یہ بتلاتے ہیں کہ طیب دوائی یہ جماع میں سے ہے, اور جماع کیونکہ تحلل اصغر سے مباح نہیں ہوتا تو جو چیز اس کے دوائی میں سے ہوگی وہ بھی مباح نہیں ہوگی. لیکن جمہور علماء جو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ دوائی میں سے ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشبو انسان کو جماع میں ڈال ہی دیا کرتی ہے, لہذا خوشبو کا عین وہ حکم ہو جو جماع کا حکم ہے یہ بعید ہے. اور جو حدیث ہم نے روایت سعید بن منصور پڑھی ہے اگر لفظ اس کے ثابت ہوں تو بھائی پھر تو وہ جمہور کی دلیل مالکیہ کی صاف تردید ہے، اس میں ہے دار میں تم و حلق تم فقط حل لکم الطیب و الثياب کل شیء الا النساء واللہ سبحانہ وتعالی۔ اب اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پورے ترجمۃ الباب سے حنفیہ کی موافقت کی ہے، یوں فرماتے ہیں الطیب بعد رمی الجمار والحلق قبل الافاضہ، فرماتے ہیں طواف افاضہ سے پہلے رمی جمار و حلق کے بعد خوشبو لگانی جائے۔ معلوم ہو گیا کہ بخاری کے نزدیک تحلل اصغر رمی جمار اور حلق سے حاصل ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تحلل اصغر کے بعد ان کے نزدیک خوشبو لگانی جائز ہے جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔ تو اب یوں کہیے کہ پہلے مسئلے میں تو حضرت امام بخاری اور حنیفہ کے ساتھ میں، اور دوسرے مسئلے میں جمہور علماء کے ساتھ ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد الرحمن القاسم وكان افضل اهل زمانه انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد يهاتين من احرم عليه حل قبل ان يطوف وبسطت يدها قبل ان يطوف۔ اس سے جو ہے مصنف نے اپنا ترجمہ صرف کیا، طواف سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، معلوم ہوا کہ تحلل اصغر سے خوشبو جائز ہو جاتی ہے۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ عنہ قال باب الطواف الوداع، طواف وداع آخری طواف کہلاتا ہے، جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے۔ امام مالک داؤد ظاہری کی منزل اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ یہ مناسک حج میں سے ہے یا نہیں، جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ مناسک میں سے ہے، اور بعض شافعیہ اس کو مناسک میں سے نہیں مانتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً ہر اس شخص کے حق میں سنت ہے جو مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہا ہو۔ پھر اس کے بعد اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف وداع کر لے اور اس کے بعد کسی وجہ سے مکہ میں ٹھہر جائے اور پھر کچھ تاخیر کے بعد وہاں سے روانگی ہو، تو آیا وہ طواف اس کے لیے کافی جائے گا یا پھر دوبارہ بیت اللہ حاضر ہو کر کے طواف کرنا پڑے گا؟ ائمہ ثلاثہ تو فرماتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے اس کو جا کر طواف کرنا پڑے گا۔ حدیث میں متعین آخر عہد ہی ہے، حنفیہ کہتے ہیں وہی پہلا طواف کافی ہو جائے گا۔ بھائی اس باب میں جو کچھ بھی مسلک ہو، مجھ کو تو جمہور ہی کا مسلک ارجح معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں طواف جو ہے سلامی ہے، دربار شاہی کی سلامی ہے، وہاں کی حاضری ہے، اور حاضری کے لیے جب یہ قاعدہ ہے کہ بھائی رخصت کے وقت حاضری ہونی چاہیے، تو پھر تو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ حاضری دے کے دس دن ٹھہر گیا تو حقیقت میں وہ رخصت کے وقت حاضری نہیں دے کر کے روانہ ہوا، اسے تو اب پھر جو ہے حاضری دینی چاہیے اور دینے کے بعد روانہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ جو میں نے محترمہ میں بیان کیا، تو بعض ایسے لوگ جن کو صرف فقہ ہی سے مناسبت تھی وہ تو مجھ سے لڑنے لگے، لیکن جو بعض اکابر علماء تھے، اکابر علماء احناف اور میں میرے اساتذہ بھی تھے، انہوں نے میری موافقت کی، انہوں نے کہا کہ مسلک اور چیز ہے، بیت اللہ کی سلامی اور چیز ہے، آپ اپنا مسلک رکھیے، لیکن بہرحال روانگی کے وقت مناسب یہی ہے کہ آپ بیت اللہ حاضر اور سلامی دے کے ہوتے۔ میاں صاحب اگر جو ہے حدیث سے کسی کو دوستی ہو اور روانگی کے وقت جو ہے اس نے ملاقات کر لی اور پھر یہ عزیز ٹھہر گیا اور پھر معلوم ہوا کہ دس دن تک یہ ٹھہرا ہوا، تو کیا ان روانگی کے وقت اس کا ملنے کو جی نہیں چاہے گا؟ سو بار جی چاہے گا، یہ دوست تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر مر جائے گا کیلے مکوڑے کھا لیں گے، اس سے بھرا ہوا اس واسطے جو ہے اس محکوم مطلق کے دربار کی حاضری اور اس کی سلامی جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ وبل اسناد المصنف رضي الله عنه قرن قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن باس رضي الله عنه قال ومن الناس ان يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائض وبل اسناد المصنف رضي الله عنه قال حدثنا اسباب بن الفرج قال اخبرنا موهن عن ابن الحارث عن رضوان عن انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رفض رفضه بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به تابعه الليث قال حدثني قال بن سعيد بن ابي ان قتاده عن انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب الاحاده المراه بعدما افاضت حضرت امام بخاری ترجمت الباب سے مسئلہ بیان کیا کہ اگر طواف کی عادت کے بعد وقت حیض آ جائے تو آیا وہ کیا کرے گی. روایت میں بتلا دیا کہ طواف وداع کے لیے اس کو خوب کرنا ضروری نہیں, روانہ ہو جائے گی. اس مسئلے میں آپ کو کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں, سلف اور صحابہ کے دور میں اختلاف تھا. عام میں صحابہ تو اسی بات کے قائل تھے کہ طواف وداع کے لیے اس کو ٹھہرنا ضروری نہیں ہے, لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زید بن ثابت ٹھہرنے کے قائل تھے. اس کے بعد پھر زید بن ثابت اور ابن عمر نے رجوع کر لیا. حضرت عمر کا رجوع منقول نہیں ہے, اگر ثابت ہو جائے تو پھر اجماعی ہو جائے گا, اور اگر ثابت نہ ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. سنت ثابتہ فعل عمر کے خلاف ہے, اس واسطے سنت ثابتہ عمر کے فعل کے خلاف ترجیح پائے گی. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اور بھائی جب عمر کے فعل کے خلاف سنت ثابتہ کو ترجیح ہوتی ہے تو کسی بڑے سے بڑے عالم کے کا قول یا فعل اگر سنت ثابتہ کے خلاف ہو تو بھی مردود ہوگا. وبل اسناد المصنف رضی ایک مرتبہ ایک مسئلہ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اذا سمعتم نداء فاسألوا اللہ لی الوسیلۃ فإنہ منزلۃ لا تنبغی الا لعبد وارجو ان تكون انا ہوا. اس پر جو ہے ایک طالب علم نے نقل کیا کہ حضرت عباس مجدد الحسانی نے لکھا ہے کہ تو مرتبہ وسیلہ میری دعا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین ہو گیا. تو حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب حضرت مجدد صاحب کا ارشاد سر پر اٹھا کر آپ پر رکھ دیجئے. مطلب یہ ہے کہ رسول تو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسیلہ اور مجدد صاحب اتنا کش پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حضرت مجدد صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے اور وہ بہت بڑے ولی کامل ہیں, لیکن ہم تو رسول کے ہیں. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم نبي عائشة رضي الله عنها ان صفيه تحويين زوج النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم قد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم قال احادیثنا هي قال انها قد افاضت قال فلا اذن اي فلا تحدثنا اذن. وبل اسناد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن ابي بن كريم ان اهل المدينه سالوا ابن عباس رضي الله عنه عن امرأة طافت المحل قال لهم تنفروا قالوا لا نعفو بقولك وندع قول زيد. ابن عباس سے مطلب پوچھا گیا ایک عورت کو جو ہے طواف زیارت کے بعد حیض آ گیا, فرمانے لگے کہ روانہ ہو جائے. کہنے لگے ہم تمہارا قول نہیں لے سکتے اور دوائد کا قول نہیں چھوڑ سکتے. فیالسی کی روایت میں ہے قال فی الانصار لا نتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زید. ابن عباس ہم تیرا اتباع نہیں کریں گے, تو زید کی مخالفت کرتا ہے. غالباً اس کا منشا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس تلمیز اور حضرت زید استاد, ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رچی ہوئی تھی کہ زید بن ثابت استاد ہوں تو ان کو زیادہ علم ہوگا, لہذا ان کی بات ابن عباس کی بات پر مقدم ہوگی. حضرت ابن عباس نے فرمایا قال اذا قدمتم المدینہ فاسألوا فقدم المدینہ فسالو, جب مدینہ جانا تو پوچھ لینا. آئے پوچھا فکان فی من سالو ام سلیم فذکرت حدیث صحیح. جن سے سوال کیا تھا ان میں سلیم بھی انہیں میں تھی، انہوں نے صفیہ کا قصہ سنا دیا. رواہ خالد وقتادہ کا نکرنا بھی اسناد المسلم رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا مسلم قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاؤس عن ابی ہن ابن باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رخص للحائض ان تنفر اذا فرض. قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعض ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ابتداء میں لا تنفر کہتے تھے، لیکن جب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو پتہ چلا تو پھر وہ کہنے لگے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهن. اور بالاسناد المسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابو عمان تام منصور ان ابراهيم ان اسد بن عاش رضي الله عنه قال سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت من سبع انبر رضي الله عنه وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه واصحابه من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحال هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليله الحصبه ليله النفر قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرت غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت بلى. اس روایت میں اسی طرح واقع ہوا قلت بلى، لیکن اکثر حضرات کی روایت میں ہے قلت لا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہی روایتاً و درایتاً صحیح ہے، اس لیے کہ ما کنت تطوفین جملہ استفہامیہ ہے، کیا تم نے طواف نہیں کیا تھا؟ اس کے جواب میں ان کو امر واقعی بیان کرنا تھا، کہنا تھا کہ لا طواف کیا، مگر بلا کہیں تو مطلب یہ جائے گا ہاں طواف کر لیا تھا، حالانکہ اس خلاف جواب دیا ہے. لیکن اگر بلا ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ بلا ما کنت تطوف. قال فخرجی مع اخیک الی التنعیم فاحلی بعمرت ومعرضک مکان قضا و قضا فخرج مع عبد الرحمن الى التنعيم فعملت بعمرة فحال صفية بنت حيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقراها الله اقراها الله وحلقا اصابها الله بوجين في حلقها. ہم لوگ اردو میں اس کا ترجمہ کر دیں گے نک کی سر مڈی. لحابست انك لحابستنا اما كنت تصدي يوم النهر. قال فلا قال فلا باس فيه فلقيته مسردا على مكة وانا منحبست منحبطة او انا مسردة وهو منحبط. یہ لب باب التمتع والاقران گزر چکا ہے اور وہاں میں تفصیل سے اس پر کلام کر چکا ہوں. وقال مستدرك حق قلت لا. امام بخاری کی عادت ہے جب روایت میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو بظاہر وہم ہوتا ہے کہ جو اصل صحیح لفظ ہوتا ہے اس پر تنبیہ کیا کرتے ہیں. ابو یہ روایت جو ہے جیسے ابو نعمان نقل کرتے ہیں ایسے ہی مسدد بھی نقل کرتے ہیں. ابو نعمان کی روایت میں تو ہے ما کنت تطوفین بالبیت لیالی قدمنا قلت بلا، اور یہ بلا کا لفظ معنی وہم تھا، لہذا امام بخاری نے یہ بتلا دیا کہ اس میں ابو نعمان کو وہم ہوا ہے. ان کے دوسرے ساتھی مسدد اسی روایت میں بلا کی جگہ لا نقل کرتے ہیں. وتابعہ جریر منصور فی قوله لا، اور یہ نہیں کہ مسدد جو ہے صرف منفرد ہیں بلکہ جو ہے ان کے متابعین اوپر سے موجود ہیں. اور اسناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب من صلی العصر یوم النفر بالابتہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ ہے کہ یوم النفر یعنی 13ویں تاریخ کو عصر کی نماز ابتہ میں پڑھنی چاہیے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ 13ویں دن کی رمی کر کے آدمی روانہ ہو جائے اور ابتہ میں نزول کرے اور وہاں پر عصر کی نماز پڑھے. ابتہ، بطحہ، محصب، خیف منا، خیف کنی کنانا سب ایک ہی جگہ کے متعدد نام ہیں. منا کے بعد حصہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت امام شافعی نے اپنے اشعار یا راکبا فی المحصب من منا واقف بقاتم خیفہا والناہبی سہرن اذا فاض الحجیج الى منا فیضن کمل تتمل قرات الفائزی ان کان رفزن حب آل محمدی فلیشد فقلان انی راکبی من اشارہ کیا ہے. وبس اسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم انا صليت الظهر يوم الترويه قال بمن قلت فانا صلي العصر يوم النفر قال بلا تحقا افعل كما يفعل امراؤك افعل كما يفعل امراؤك کا مطلب یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم النفر میں عصر کی نماز تو افطاری میں ادا کی لیکن تم اپنے عمرا کا اتباع کرنا, ان کی مخالفت نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو تم کے خلاف نماز پڑھو تو لوگ تم پر خارج ہونے کے الزام لگائیں اور خام خواہ بغاوت کے تہمت کے ساتھ متہم ہو کر کے پریشان ہو. وہ بھی اسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ